فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات على محمد. أعزائي الكرام، یہ آئے وافی ہدایہ، اس کا حوالہ بھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، سورہ نساء کی 56 آئے کریمہ ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے: اور کیا وہ لوگ ان لوگوں کے اوپر حسد کرتے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اپنے فضل سے نوازا ہے؟ تو پھر حسد کرتے رہیں. بلا شبہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی اور انہیں حکمت سے نوازا اور انہیں ملک عظیم عطا کیا. کل ہماری جو گفتگو چل رہی تھی، اس میں میں یہ چاہتا تھا کہ اس گفتگو سے آگے کچھ بڑھوں، لیکن آج پھر مجھ سے یہ درخواست کی گئی کہ کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ شیطان کی اولاد کہاں سے وجود میں آتی ہے. ظاہر ہے کہ اس موضوع سے دلچسپی لوگوں کی زیادہ ہے، اور یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے. بعض لوگ اپنے دشمنوں کے لیے کے سلسلے میں جاننے کے بڑے خواہاں رہتے ہیں. ظاہر ہے اگر دشمن جتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے. شیطان سے بڑھ کر کے کوئی بڑا دشمن تو ہے نہیں, لہذا زیادہ سے زیادہ معلومات اس کے سلسلے میں اگر بہم پہنچائی جائے تو بہتر ہے. چاہتا تھا کہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں لیکن اب یہاں سے پھر شروع کرتا ہوں کہ ایک موقع وہ آیا کہ جہاں پروردگار عالم سے اس نے یہ کہا, وَأَنذِرْنِي, مجھے مہلت دے, اور کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دیتے ہیں, کب تک کی مہلت چاہتے ہو؟ اس نے کہا الی یوم یبعثون, قیامت کے دن تک کی مہلت دے دو. تو اب جواب جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے یہ تھا کہ اب یہ پرانتز میں ہے, یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ یوم یبعثون کی منزل تو صرف اور صرف ٹائم سے آگے کی منزل ہے, ٹائم سے آگے کی منزل, وقت سے آگے کی منزل ہے. تمہیں وقت معلوم تک کی مہلت دیتا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وقت کے دائرے ہی میں تمہارا کام تمام کیا جائے گا. توجہ ہے میری طرف؟ ایسا نہیں ہے کہ تم کو وقت کے دائرے سے باہر بھی اختیار دے دیا جائے, نہیں, وقت کے اندر ہی تمہاری خیریت پوچھ لی جائے گی. اس لیے کہ اگر وقت کے اندر تمہاری خیریت نہ پوچھی جائے اور ان بندوں کو تمہارے اختیار میں ایسے دے دیا جائے کہ اس وقت کے دائرے سے آگے بھی تم اپنا کام کرو تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی. لہذا الی یوم الوقت المعلوم کی بات کہی گئی کہ اس دن تک کے لیے جو وقت معلوم کا دن ہے. اس کے آگے کی دنیا بہت وسیع دنیا ہے, اس لیے کہ اس کے آگے کی دنیا ہے اہل بیت کی حکومت کی دنیا, اس کے آگے کی دنیا ہے, اور یہ چند دنوں کی حکومت نہیں ہے. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے, اور یہ ملک عظیم ایسا ہے کہ جس کی حدیں صبح قیامت سے جا کے ملتی ہیں, اور یہ علم الہی میں ہے کہ اس کی وسعت کہاں تک ہے. اس لیے کہ امام کا ظہور ہوگا اور پھر امام کی شہادت ہوگی اور اس کے بعد پھر سلسلہ طولانی ہے. پہلا امام زمانہ کی شہادت کے بعد پہلا معصوم جو حکومت کے لیے اس دنیا میں وارد ہوگا, جی سبا صاحب صحیح فرما رہے ہیں, وہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا آغاز ہوگا. تو ابھی بہت عرصہ ہے, لہذا یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی تم ٹائم کے ہی دائرے میں تم سے حساب و کتاب کر لیا جائے. تو اب یہ اتنا بڑا دشمن ہے, اس نے یہ کہا پالنے والے میں نے تو خلوص کے ساتھ 6000 عبادت سال تک عبادت کی تھی, اب یہ ایک موقع ایسا آ گیا کہ مجھے میں حسد میں مبتلا ہوا اور میں نے سجدے سے انکار کر دیا. تو ایک سجدے سے انکار کرنے کے عوض تو 6000 سال کی عبادتوں کو رد کر دے گا؟ ادھر سے آواز آئی کہ میں کسی کے عمل کو لا ازیو عمل عامل منکم, کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا, بتا کیا کہتا ہے. پالنے والے مجھے اجازت دے, काय की इजाजत दे दे, इसके ऊपर तसल्लुत की, जिसे फरिश्तों ने सजदा किया है और मैंने सजदा नहीं किया। जो कुछ तू चाहता है वो बता दे। तो उसने ये कहा कि अगर आदम की एक औलाद पैदा हो तो मेरे दो बच्चे पैदा हो, अगर आदम की एक औलाद हो तो मेरे दो बच्चे हों ताकि मैं कंट्रोल कर सकूं उसे। तवज्जो है? ये ध्यान में रहे कि आपके हर एक वजूद के मुकाबले में दो शैतान हैं कि जो आपको बहकाने के लिए, ये दो शैतान काहे को हैं? इसलिए है कि आपका वजूद दिन में भी है और आपका वजूद शब में भी है। तो दिन का शैतान अलग है और रात का शैतान अलग है। और कभी कभी यह भी होता है कि जब शैतान मुसल्लत हो जाता है तो रात का शैतान ज्यादा कामयाब होता है दिन के शैतान से। लेकिन यह है अपनी जगह के ऊपर। मैंने कल अर्ज किया कि परवरदिगार वो ये कहता है कि मैं दिन भर इन्हें गुमराह करने की कोशिश करता हूं, लेकिन शब रात होते होते, शब होते होते ये मेरी तेरी बारगाह में जब हाथ को बुलंद करके तौबा और इस्तगफार करते हैं तो मेरी सारी मेहनत जायल हो जाती है। इंसान की कुव्वत का अंदाजा हो गया? इंसान की ताकत का अंदाजा हुआ कि नहीं? इसलिए कि वो दिन भर इतनी ज्यादा मेहनत करता है हमको बहकाने की और हमको गुमराह करने की, हमको वसवसे में डालने की, हमको परेशान करने की। और जितनी भी वो एनर्जी लगा देता है उसके बाद जब शब होती है और बंदा अपने खुदा की बारगाह में नमाज के लिए खड़ा होता है, फिर कुनूत के लिए हाथ को बुलंद करता है, तो अब ऐसे मौके के ऊपर उसने जहां यह कहा रब्बना फिरली वले वाले दैया वलिल मुमिनीन यौम यकूमुल हिसाब, परवरदिगार आलम शैतान की सारी मेहनतों के ऊपर पानी डाल देता है और उसे बख्श देता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कोई मामूली चीज नहीं है कि परवरदिगार आलम ने जब उसने ये कहा कि मैं चार शब्द से उसे घेरूंगा, मैं कल की बातें भी कुछ दोहरा दूं, चार तरफ से उसे घेरूंगा, तो उसने कहा तू घेर ले, दो शब्द मेरे लिए है, एक ये कि अगर ये इंसान सजदा करे और एक ये कि अगर वो बुलंदी की तरफ अपने हाथ को उठाए मेरी बारगाह। तो मासूम ने यह कहा और ताकीद की इसके ऊपर कि मोमिन को यह चाहिए कि सजदे को तूल दे, सजदे को तूल दे। क्यों सजदे को तूल देने का हुक्म? इसलिए कि शैतान गुमराह हुआ सजदा न करने की वजह से, शैतान सजदा न करने की वजह से गुमराह हुआ है। लिहाजा बंदा जिस कदर तूलानी सजदा करता है शैतान की कमर टूटती जाती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, शैतान की कमर टूटती जाती है। और दूसरे मासूम ने फरमाया कि जिस तरह सजदे को तूल देता है उसी तरह कुनूत को भी तूल दो। मोमिनों से ये कहा गया है, मासूमीन ने यह हुक्म दिया है कि जिस कदर मुमकिन हो सके सजदे को तूल दो और जिस कदर मुमकिन हो सके कुनूत को तूल दो, दुआ को तूल दो। जितनी दुआ लंबी होती जाएगी उतना ही तुम्हारा दिल अपने परवरदिगार से जुड़ा रहेगा। अजीब गरीब चीज है, पूरी नमाज में आप बहक जाइए इसका इम्कान पाया जाता है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं पालने वाले अल्लाहुम्मा पालने वाले, तो अब यहां बहकने का इम्कान कम हो जाता है और खुदा से इत्तेसाल का इम्कान बढ़ जाता है। جتنا خدا سے اتصال بڑھتا جاتا ہے شیطان دور ہوتا چلا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کل میں نے کئی باتیں بتائی تھیں کہ اس نے یہ مانگا, پروردگار عالم نے کہا جا تجھے دیا, یہ مانگا یہ مانگا یہ مانگا, یہاں تک کہ خون کے اندر دوڑنے کی طاقت بھی, انسان کے خون کے اندر دوڑنے کی طاقت بھی مانگ لی تاکہ پورے وجود کو کیپچر کر سکے. لیکن اب ظاہر ہے کہ انسان کا وجود پروردگار عالم نے ایسا بنایا ہے, عجیب و غریب چیز ہے, انسان ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ خاکی ہے. شیطان ناری ہے, انسان خاکی ہے, لیکن خاکی ہونے کے باوجود اس کا دو حصہ ہے. انسان کا دو حصہ ہے, ایک نوری حصہ ہے, ایک ناری حصہ ہے. ناری حصہ جہاں خواہشیں ہوتی ہیں بھوک بھڑکتی ہے, خواہش بھڑکتی ہے, جو چیزیں بھڑکتی ہیں وہ آگ ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور انہی کے ذریعے انسان کے بہکنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے, انسان کے جل جانے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن دل کی دنیا, دماغ کی دنیا, یہ وہ دنیا ہے جو نوری دنیا ہے. دل کا نور, دل کی نورانیت. تو یہ کیا ہے, انسان کا وجود جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے, ایک حصہ ہے نوری اور ایک حصہ ہے ناری. مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ناری وجود کو بھی نور کے ذریعے منور کر دے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی اپنی شہوتوں کے اوپر بھی کنٹرول کر لے اور اپنی خواہشات کے اوپر بھی کنٹرول کر لے. اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے روزے کی ایسی عبادت اسے عطا کی کہ اگر خواہشات اسے بھڑکانے کی کوشش کرے تو روزہ اسے نار سے نکال کے نور کی دنیا میں پہنچا دے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ پروردگار عالم نے اس سے کہا کیا کیا مانگتے ہو, دے تھے تاکہ تمہیں کسی طرح کی تشنگی نہ رہ جائے, افسوس نہ رہ جائے کہ کاش اللہ سے یہ بھی مانگ لیا ہوتا, جتنی تیری حسرتیں ہیں نکال لی. اس کے بعد خود پروردگار عالم نے کہا اب دیکھ میں تجھے بھی اپنی طرف سے بھی کچھ اور دیتا ہوں اس انسان کو بہکانے کے لیے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ. اور جتنا تو بھڑکانا چاہتا ہے, انسان کے خواہشات کو بھڑکانا چاہتا ہے کن کن چیزوں سے, وَأَجْلِبْهُمْ اور انہیں جذب کرے, بخیل کا و رجل کا, خیل یعنی سواریاں, واستفزز من استطعت منهم بصوتك, اور جس قدر تو بھڑکانا چاہتا ہے انسان کو اپنی آوازوں کے ذریعے. اب ذرا توجہ کیجئے کہ شیطان کی آوازیں کس کس قسم کی ہوتی, کتنی کیٹیگری ہے آوازوں کی, سانگس ہیں, انسٹرومینٹس ہیں, طرح طرح کی موویاں ہیں, طرح طرح کی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان طرب میں پہنچ جاتا ہے. یہ شیطان کا ہتھکنڈا ہے, بے سوتے کا, اپنی آواز کے ذریعے. تو شیطان کی آواز ایک طرح کی نہیں ہوتی, شیطان کی آواز ہزار قسموں کی ہوتی ہے کہ جس سے وہ انسان کے قلب و دماغ کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. وَأَجْلِبْهُمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ, اور اپنی سواریوں کے ذریعے اگر تو انہیں اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، شیطان کی سواریاں کیا ہیں؟ یہ آپ غور کیجئے، جن جن سواریوں سے اس کا دل بہک سکتا ہے وہ ساری سواریاں شیطان کی ہیں۔ کبھی کبھی شوق بھی ہوتا ہے نا، بھئی آج جو ہے ہم نے یہ ایک معمولی کار خریدی ہے، پھر اب وہ جی چاہتا ہے کہ وہ بھی خریدے، جی چاہتا ہے وہ خریدے، لیموزین خریدے، اور پتہ نہیں کون کون سی، جو آپ کو یاد ہو آپ سوچتے چلے جائیے۔ یہ جو بڑھتی ہوئی خواہشات ہیں سواریوں کے لیے، یہ خود شیطان کی طرف سے، اس لیے کہ سواری تو ایسی ہی ہے کہ بھئی آپ کو اس جگہ سے اس جگہ پہنچا دے، یا آپ نے جو سواری $30,000 میں آپ کو مل سکتی ہے، آپ $200,000 میں اگر آپ خریدیں گے تو 30,000 والی سواری بھی یہاں سے وہاں تک پہنچا سکتی ہے، 200,000 والی سواری بھی یہاں سے وہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ لیکن فرق ہے، جو 30,00,000 والی ہے اس میں آپ اپنی حد میں رہتے ہیں، اور جو 200,000 والی سواری ہوتی ہے اس میں آپ کی نگاہیں چاروں طرف رہتی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، وہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ میں کس گاڑی کے اوپر سوار ہو کے جا رہا ہوں۔ یہ انسانی وسوسہ نہیں ہے بلکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے انسان کو بہکایا جاتا ہے۔ وہ رجلک، اور پیدل کی کہ جتنے نمونے ہیں، قدموں کے جتنے نمونے ہیں، پیدل چلنے کے، ڈانس کے، تھرکنے کے، گھومنے کے، مسافرت کے، کارنیوال کے، جتنے بھی نمونے ممکن ہو سکتے ہیں وہ سب میں تیرے اختیار میں دیتا ہوں، بہکا لے۔ بخیلے کا ور رجلے کا۔ اور مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ شیطان کی اولاد کہاں سے آتی ہے، تو آپ سنیے پروردگار عالم نے کیا فرمایا، وشارک ہم، اور ان کا شریک بن جا، یعنی انسان کے بچوں، آدم کے بچوں کا اور آدم کی اولاد کا شریک بن جا، فل اموال، اموال میں ان کا شریک بن جا۔ دولت کما رہے ہو، حق الناس ادا نہیں کر رہے ہو، حق اللہ ادا نہیں کر رہے ہو، حق اہل بیت ادا نہیں کر رہے ہو، دم کیے چلے جا رہے ہو، یہ بڑے شیطان کی خوشی کی علامت ہے کہ تم نے حقوق ادا نہیں کیے، اور چونکہ تم نے حقوق ادا نہیں کیے، اپنے جیسے انسانوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، اہل بیت کے حقوق ادا نہیں کیے، لہذا میں تمہارا شریک ہوں مال میں، میں مال میں تمہارا شریک۔ وفل اولاد، جس طرح مال میں میں شیطان انسانوں کا شریک ہے، اسی طرح اولاد میں بھی شیطان انسانوں کا شریک۔ بہت ہی سوچنے اور غور کرنے والی چیزیں، جہاں انسان ذکر پروردگار سے محروم رہتا ہے، اور جہاں یاد اللہ اس کی زبان کے اوپر اور اس کے دل میں نہیں رہتی، ہر امر میں، ہر کام میں، زندگی کے ہر کام میں، حتیٰ آپ کے بیڈ روم میں بھی خدا کا وجود لازمی اور ضروری ہے۔ ذکر پروردگار جہاں نہیں ہوگا، وہاں شیطان شریک ہو کر کے اپنی اولاد آپ کے ذریعے پیدا کرے، اپنی اولاد۔ وہ شریک ہوں فی الاموال والاولاد، اور شریک ہو جا ان کی اولاد میں بھی اور ان کے اموال میں بھی۔ تو آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں فساد کرنے والے جو انسان ہیں اور انسان کے چہروں والے ہیں، لیکن ان کا کام ہے فساد کرنا، ان کا کام ہے غلط چیزیں کرنا، ان کا کام ہے برے کام انجام دینا۔ یہ برے کام کرنا آدمیت کی نشانی نہیں ہے، شیطنت کی علامت، شیطنت کی علامت ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا بڑا شیطان ہو گیا ہے، یہ بڑا شیطان نہیں ہوا ہے، آپ نے خدا کو فراموش کر کے اسے شیطان بنا دیا ہے، خدا کو فراموش کر۔ تو اب یہ ساری چیزیں اگر ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہیں، اور ہمارا دشمن اتنا بڑا ہے،
اور اتنا قریب ہے اور اتنا ہمیں پریشان کرنے والا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی منصوبہ ہے اس کا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے؟ سورہ قیامت کی آیت، ان یترک سدا، کہ اسے یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، یوں ہی چھوڑ دیا گیا، اس کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے وہ، کہ جو بھی چاہے کرے، جیسے چاہے زندگی بسر کرے، جیسے چاہے کھائے، جیسے چاہے پیے، جو چاہے کھائے پیے، جس طرح چاہے زندگی بسر کرے، جس طرح رات کو دن کر دے اور دن کو رات کر دے، ایسے ہی چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، ایسے نہیں چھوڑ دیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ خدا جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں آزمائے، آزمائش میں مبتلا کرے. تو ہمارے بندے کس حد تک، ایکم احسن عملا، تم میں کون کون ہے جو نیک عمل انجام دینے والا، اچھا عمل انجام دینے والا، یہی ہے تمہاری آزمائش کا موقع. یعنی انسان نے جب سے آنکھیں کھولی ہیں اور جب سے وہ بالغ ہوا ہے، جب سے وہ بالغ ہوا ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ آزمائش ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ آزمائش ہے. بولے گا تو آزمائش، سنے گا تو آزمائش، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھے گا تو آزمائش، دیکھ کیا رہے ہو، بول کیا رہے ہو، سن کیا رہے ہو، کہہ کیا رہے ہو، بیٹھے کس طرح سے ہو، کھڑے کیوں ہو، یہاں کیوں جا رہے ہو، وہاں کیوں جا رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کیا پی رہے ہو، کیا پہن رہے ہو، ان سب میں انسان کی آزمائش ہے، ان سب میں انسان کی آزمائش ہے. اور ان سب میں انسان اس طرح سے آزمایا جاتا ہے کہ آیا تم کھا رہے ہو تو للہیت کے لیے کھا رہے ہو یا شیطنت کے لیے کھا رہے ہو، پہن رہے ہو تو للہیت کے ساتھ پہن رہے ہو یا شیطنت کے لباس پہن رہے ہو. سوچنے کی بات ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب ہم اپنی مرضی کے مطابق ٹیلروں سے اپنے لباس سلوایا کرتے تھے، اب ایک زمانہ وہ آ گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتے، بلکہ مجبور ہے، جو مارکیٹ میں سلا سلایا لباس آ گیا ہے اسے پہنتے ہیں. اور رکوع میں جانے والے جب رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے والے کی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے نا، ایسا لباس کیسا، یہ ہم کیا پہن رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پی رہے ہیں، کس طرح سے ہم لباس پہن رہے ہیں. لباس آج کل لباس جو ہے وہ اس انداز سے پہنا جا رہا ہے کہ لباس بھی تن پہ رہے اور عریانیت بھی باقی رہے. زنانے لباس کا حال بھی یہی ہے، مردانے لباس کا حال بھی یہی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے تو تمہیں راستہ دکھا دیا تھا، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کے شکر گزار بنتے ہو یا کفران نعمت کرنے والے بنتے ہو. تو تمہارا ہر عمل قیمتی قیمتی عمل، تمہارے عمل میں جتنی للہیت ہوگی اتنا ہی تمہارا عمل قیمتی ہوگا. اور جب قیمتی ہوگا تو ہم یہ نہ دیکھیں گے کہ تمہارا عمل ٹیک کلو ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ قلیل عمل بھی ہو لیکن ہم اسے کثیر بنا کر قبول کر لیں، قلیل عمل بھی ہو لیکن ہم اسے کثیر بنا کر قبول کر لیں گے. یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر وعفو عن الکثیر، اے وہ کہ جو ہمارے مختصر اعمال کو قبول کرتا ہے اور ہمارے بہت سے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ہم سے ہمارے مختصر عمل کو قبول کر لے اور ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے. یہ کون ہے؟ یہ پروردگار ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فرزند آدم کتنے شب و روز جگ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فرزند آدم کیسا رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد دو رکعت نماز پڑھے، لیکن اگر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہی دو رکعت نماز اس کی زندگی کی بخشش کی دلیل بن جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ جو آیہ کریمہ فرما رہی ہے تو میں نے یہ عرض کیا کہ وشاریکھم فی الاولاد والاموال والاولاد وعدہم، اور تو ان سے وعدہ بھی کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے اس میں وہ دھوکہ دیتا ہے. شیطان کا وعدہ سچا وعدہ نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اور یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اللہ کے وعدے پر ایمان نہیں رکھتے، شیطان کے وعدے پر یقین رکھتے. یہاں چینج ہونی چاہیے. انسان کو جو یہ کہا گیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اپنی اسی زندگی میں خدا کے وعدے پر نہ صرف یہ کہ ایمان لائے بلکہ یقین پیدا کر لے. جتنا یقین پیدا کرے گا اتنا ہی شیطان کے دھوکے سے دور ہوتا چلا جائے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اتنا ہی شیطان کے دھوکے سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور یہ چیز جو ہے ہم کو بتائی گئی ہے کہ میاں تمہیں جو 60 سال کی 70 سال کی 80 سال کی یا 100 سال کی عمر دی گئی ہے، اس میں ہم یہ نہیں چاہتے. اول تو یہ کہ لطف پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ 15 سال تک تمہیں کھیلنے کودنے کی مہلت دی گئی، تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے تم کیا کر رہے ہو. لیکن ادھر 15 سال قمری 15 سال گزر گئے، مکمل ہو گئے، اب ہم تم سے پوچھیں گے، اس لیے کہ اب تم ہم سے گفتگو کے لائق ہو گئے اور ہم تمہاری گفتگو سننے کے متمنی ہو گئے. اب یہ چاہتے ہیں ہم کہ تم ہم سے باتیں کرو، یعنی خدا چاہتا ہے. 9 سال کی ہو گئی بیٹیاں، اب خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ ہم سے باتیں کرے اور ہم اس کی باتیں سنیں. تو کتنا پراؤڈ ہے، خاص طور سے خواتین کے لیے کتنے پراؤڈ کی بات ہے کہ مردوں سے 6 سال پہلے خداوند عالم نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم خدا سے گفتگو کر سکے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہم یہ عرض کرتے ہیں یہاں کبھی کبھی کہ خداوند عالم نے عبادت کے معاملے میں خواتین کی عقل مردوں سے زیادہ رکھی ہے، عبادت کے معاملے میں خواتین کی عقل مردوں سے زیادہ رکھی ہے. وہ کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ اسے بالغ نظر سمجھا ہے 9 سال میں، ہے نا، بالغ نظر سمجھا ہے، بالغ العقل سمجھا ہے، سمجھدار سمجھا ہے. 9 سال کا بچہ بیٹا وہ مشورہ نہیں دے سکتا جو 9 سال کی بیٹی دے سکتی ہے. یہ بات جو ہے وہ سامنے کی واضح کی ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پروردگار عالم نے 9 سال کی بیٹی کے اوپر نماز واجب نہ کی ہوتی. یہ نماز کا واجب کرنا، یہ روزے کا واجب کرنا بتاتا ہے کہ یہ اس منزل کے اوپر پہنچ گئی ہے کہ مشورہ بھی اگر لینا چاہے کوئی تو یہ مشورہ صحیح دے سکتی ہے. اس لیے کہ خداوند عالم نے اسے ذمہ دار سمجھ لیا. تو اب اتنا بڑا دشمن ہمارے سامنے ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کچھ اسلحہ ہے، کچھ امنیشن ہے، کوئی بچاؤ کی چیز ہے، کوئی زرہ بختر ہمارے پاس ہے، کچھ ہے؟ اب ظاہر ہے کہ انسان کے پاس کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جب تک وہ اس کے ہمراہ رہے شیطان اس سے قریب نہ ہو. اس زندگی کے لیے یا ہم اپنی چھوٹی سی ملازمت کے لیے, چھوٹی ہی سمجھے چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے, ملازمت ملازمت ہی تو ہے, نوکری ہی تو ہے, اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ کیا بن گئے کیا بن گئے کیا بن گئے, نوکر بن گئے نوکر بن گئے, اور اس کے اوپر ناز بھی کرتے ہیں, ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم تو رمخا ہیں, پتہ نہیں کن کن کے نوکر بن گئے جس پر ناز کرتے ہو. ایک لمحے کے لیے اللہ کے نوکر بن جاؤ تو تمہیں نوکری سے نکال دے گا, آغائی عطا کر دے گا. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. چلیے آپ نے یہ نعرہ لگا دیا تو میں آپ کی تشفی کے لیے اور مزید یہ عرض کر دوں کہ یہ 60-70 سال کی عمر پروردگار عالم نے جو ہمیں عطا کی ہے, یہ فضل ہے اس کا اور یہ کرم ہے اس کا, اور وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ 60-70 سال کی ہماری یہ پوری عمر مصلاۂ عبادت کے اوپر رہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو, یہی عبادت بنتا جائے گا. اچھا سلوک کرتے رہو, مدد کرتے رہو, کسی کو خوش کر دو, بہترین عبادت ہے. کسی کی مشکل دور کر دو, بہترین عبادت ہے. مختصر سے مختصر عمل بھی تمہارا ہماری بارگاہ میں قابل قبول ہے. اور یہ نمونہ کہاں بتایا گیا؟ خندق کی جنگ میں بتایا گیا. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین الی یوم القیامہ. علی کی ایک ضربت پوری زندگی جنگ کی نہیں ہے, ایک ضربت تنہا ایک ضربت تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اگر بندے کا خالص ایک وار بھی ہوتا ہے تو خداوند عالم اسے کونین کی عبادتوں پر بھاری بنا دیتا ہے. یہ اگزامپل ہے, نمونہ ہے. یہ اگر اسی نمونے کو ہم اپنی حیات میں اپلائی کریں تو ہمیں بہت ساری چیزیں عطا ہوں گی, اور پھر یہ جذبہ ہمارا پروان چڑھتا چلا جائے گا, یہ جذبہ ہمارا پروان چڑھتا چلا جائے گا. ایک پاکیزہ عمل کر کے دیکھو, ایک صاف ستھرا عمل کر کے دیکھو, ایک نیک عمل کر کے, ایک خالص عمل کر کے دیکھو, سب سے پہلے جو تمہیں کامیابی ملے گی وہ تمہارے دل کی خوشی ہوگی, تمہارے دل کی خوشی. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وقت کم نہیں ہے. تو اس زندگی کے لیے, ایک معمولی سی زندگی کے لیے ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں, کتنے کتنے سلیبس ہمارے لیے بنتے ہیں, لیکن وہ زندگی جو خداوند عالم کی زندگی, یہ جو سلیبس ہم پڑھتے ہیں اور یہ جو پڑھائیاں ہم پڑھتے ہیں, یہ کس چیز کے لیے؟ اپنے جہنم کو بھرنے کے لیے. کس چیز کو بھرنے کے لیے؟ توجہ کی کہ نہیں, جہنم کو بھرنے کے لیے. کاش کوئی عمل جنت کو بھرنے کے لیے بھی کیجیے, جنت کو بھرنے کے لیے. اب جنت کو بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہے, کھلانا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. جنت کو بھرنے کے لیے پہننا نہیں ہے, پہنانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے انسان کی زندگی. تو اب یہ پتہ نہیں کتنی کتابیں ہم پڑھتے ہیں, تو پھر ہم لائر بنتے ہیں, تو پھر ہم ڈاکٹر بنتے ہیں, تو پھر انجینئر بنتے ہیں, تو پھر یہ بنتے ہیں, پھر وہ بنتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا, لیکن جو کچھ بھی بنے جہنم بھرنے کے لیے. پیٹ کے نوکر بن گئے, اللہ کے نوکر نہیں رہے, پیٹ کے نوکر ہو گئے. اور پھر کہاں لے جائے گا یہ پیٹ؟ اس لیے کہ آگ والا ہے، تو آگ آگ کے پاس جائے گی، کہیں اور نہیں جائے گی. توجہ ہے میری طرف؟ تو اب یہ سوچئے، سوچنے کی بات ہے کہ سب کچھ ہم نے پڑھ لیا، لیکن وہ سلیبس جو پروردگار عالم نے ہماری اس دنیا کو سنوارنے کے لیے اور ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے بنایا ہے، اس سلیبس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور اس سلیبس کا نام ہے کتاب پروردگار، یعنی قرآن مجید. یہ قرآن مجید، اس نے آپ جو ہے وہ کسی سبجیکٹ کی کتاب اٹھائیے گا تو دوسرے سبجیکٹ کی کوئی خبر اس میں نہیں. ہزاروں سبجیکٹ بن گئے، آپ کسی بھی سبجیکٹ کی کتاب اٹھائیے تو دوسرے سبجیکٹ کی کوئی خبر نہیں ہے وہاں. لیکن یہ ایک تنہا کتاب ایسی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے فرمایا لا رت بن ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و ترش ہے ایسی ہے ہی نہیں جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. کتنی غفلت ہے ہماری کہ ہم ایسی کتاب کو فراموش کیے ہوئے ہیں اور چند لفظوں والی اور چند امتحان دینے والی کتابوں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس سے وابستہ نہیں ہوتے جو ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے. اپنے ان ٹیچروں کے اوپر ناز کرتے ہیں، ان ٹیچروں کے اوپر ناز کرتے ہیں کہ جو ایک سال، دو سال، چار سال، پانچ سال ہمیں پڑھاتے ہیں. اخلاق کیسا ہے خدا کو معلوم، کردار کیسا ہے خدا کو معلوم. ہم کو تو کتابیں پڑھنی ہیں، پڑھ کے ہم کو کلاس سے نکل جانا ہے. لیکن کیا کہنا پروردگار کا، ایسا سلیبس دیا کہ لا ریب فی، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ایسے ٹیچر دیے کہ جو عصمت معاف شخصیتیں. السلام پڑھیں محمد و آل محمد. اور ان ٹیچروں کے سلسلے میں یہ نہیں کہا کہ تم ان سے صرف سلیبس پڑھو، بلکہ یہ کہا کہ ان سے محبت کرو. جتنا ان سے محبت کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی قرآن تمہارے وجود میں سماتا چلا جائے گا، اتنا قرآن تمہارے وجود میں سماتا چلا جائے گا. تو اب یہ سوچئے کہ جو محبت میں طاق ہو جائے، حبنا اہل البیت ان لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت، چھٹے امام کی حدیث ہے. ہر شے کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد کا نام ہے محبت اہل بیت. اسلام کی اساس اور بنیاد کا نام ہے محبت اہل بیت. اب یہ سوچئے، وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی، اب یہ سوچئے کہ وہ محبت کرنے والا جس نے بچپن سے حسین کی محبت کی ہے، وہ محبت کرنے والا اور ٹوٹ کے محبت کرنے والا، کہ اگر حسین آگے آگے چل رہے ہوں تو حسین کے قدم کے نیچے کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہو اپنے، اور افتخار کرتا ہو اس بات کے اوپر، فخر کرتا ہو اس بات کے اوپر. رسول خدا کی دعوت بھی ہوئی، حسین کی دعوت بھی ہوئی. وقت میں گنجائش نہیں ہے، سمیٹتا ہوں جلدی جلدی. اور حبیب کا بچپنا ہی ہے، اور خوشی کی شدت میں چھت کے اوپر سے گر پڑتے، خوشی کی شدت کہ میرا آقا آ رہا، میرے گھر آ رہا، محبت کی شدت تھی، گر پڑے، روح نکل گئی جسم سے. والدین نے ایک جگہ لپیٹ کر کے ایک کمرے میں جنازے کو رکھ دیا، اور جیسے ہی حسین داخل ہوئے فرمایا میرا حبیب کہاں ہے، میرا حبیب کہاں؟ آپ کھانا کھا لیجئے، حبیب کہیں گیا ہوا ہے، آتا ہوگا. کہاں بغیر حبیب کے کھانا نہ کھائے، بغیر حبیب کے کھانا نہ کھائے. اور اس وقت حسین نے زندگی عطا کی حبیب کو. لیکن جب نرغے آدم میں حسین کربلا کے میدان میں گھرے، اپنے دوستوں کو خط لکھا، اس میں سے ایک خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا، بیٹھے ہوئے خط لکھ رہے ہیں کہ شہزادی ثانیہ زہرا آ جاتی ہیں. بھیا کسے خط لکھ رہے ہیں؟ کہا اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہا ہوں. کہا جب خط مکمل کر لیجئے تو میری طرف سے بھی ایک پیغام دے دیجئے کہ اے حبیب آنے میں جلدی کرنا, اے حبیب آنے میں جلدی کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ کے گھر کا چراغ گل ہو جائے. زہرا کا جایا شہید کر دیا جائے, آنے میں جلدی کرنا. اور یہ خط لے کر کے جب پہنچنے والا پہنچتا ہے تو اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں. دق الباب ہوتا ہے, پوچھتے کون؟ آواز آتی ہے, انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, تمہارا خط لے کے آیا ہوں. حسین کا نام سنا, دوڑتے ہوئے گئے دروازے کے اوپر, تحریر دیکھی, آنکھوں سے لگائی, بار بار چومتے جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. گھر کے اندر تشریف لائے, کہا کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, جیسے کہ بعد مقاتل بھی یہ لکھا ہوا. لیکن زوجہ نے یہ کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے, لو میری چوڑیاں پہن کر کے گھر میں بیٹھو, اگر تم نہیں جاتے تو میں جاتا ہوں اسے یہ دو شہدا کی نصرت کے لیے. اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں تیرا امتحان لے رہا تھا, میں پلا کیوں نہ جاؤں گا, تیرا امتحان لے رہا تھا. اور اس کے بعد اپنے خادم سے کہا جا میرے کوفے کے باہر جو میرا باغ ہے اس کے اندر رک کر کے انتظار کرنا, میں ابھی آتا ہوں. اور اب وہ منزل آئی, دو چار منٹ اگر لیٹ ہو جائے آج کی شب تو مجھے معاف کریں گے. کہ حبیب کا تذکرہ حسین کے لیے بڑا دل نشین تذکرہ ہے. مجلس حسین میں اگر حبیب کا ذکر کیا جائے تو حسین کے دل کو, زینب کے دل کو تسکین ہوتی ہے. عزیزو جب حبیب ابن مظاہر وہاں پہنچے تو یہ محسوس کیا کہ غلام رہبار سے یہ کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں, اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہو گئی تو میں خود تیری پشت پہ سوار ہو کے حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا. یہ آواز حبیب کے کانوں سے ٹکرائی اور رونے لگے, آج میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کیا تھا مولا, بڑے اچھے موقع پہ آپ نے آزاد کیا, اب میں خود آپ کے ساتھ ساتھ آقا کی نصرت کے لیے چلوں گا, اب آزاد ہو کے کہیں اور نہیں جاؤں گا, حسین کے قدموں کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے کربلا جاؤں گا. چھپتے چھپاتے پہنچے, جب قریب پہنچے وہاں اسلحے تقسیم کیے جا رہے تھے خیام حسینی میں اور ایک نیزہ بچ گیا تھا. کہا آقا یہ بھی کسی کے حوالے کر دیجیے. کہا نہیں, اس کا آنے والا آ رہا ہے. اتنے میں کوفے کی طرف سے جو گرد ہٹی تو سید الشہداء نے آبادی عباس, اٹھو میرا حبیب آ رہا, علی اکبر اٹھو میرا حبیب آ رہا, قاسم آ رہا, محمد اٹھو میرا حبیب آ